هو
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فقہی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سورہ انفال کا آغاز ہو چکا ہے، اور پچھلا پروگرام ہوا ہے ہمارا، اس کی جو پہلی آیت تھی وہ مال غنیمت کے تعلق سے تھی۔ عربی میں انفال جو ہے وہ مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے سورۃ مبارکہ کا نام انفال رکھا گیا۔ اس سورۃ مبارکہ کا عنوان تو جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کو یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اجمالی انداز میں بیان کیا گیا، اور یہ جو سورہ انفال ہے اس میں تفصیل کے ساتھ جنگ بدر کے حالات و واقعات اور وہاں پیش آنے والی کیفیات کو بیان کیا گیا۔ تو اس آج جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 11 بطور خاص، اس آیت مبارکہ میں بھی ایک واقعے کا ذکر ہے جو وہاں پیش آیا، اور اس واقعے کے ضمن میں کچھ فقہی احکامات ہیں، بہت ہی بنیادی قسم کے فقہی احکامات ہیں۔ ان کو ہم اللہ نے چاہا تو زیر بحث لا کر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی طرف۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن کی روشنی،
اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔
جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین یعنی تسکین تھی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔
اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔
جب اے محبوب، تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور یعنی جوڑ پر ضرب لگاؤ۔
محترم ناظرین کرام، ان دو آیات مبارکہ کے تحت کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
قرآن کی روشنی
کے ضمن میں بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، آیت نمبر 11 اور 12 کا پچھلی سے تعلق اور جنگ بدر کا پس منظر کیا تھا۔ نمبر 2، آیت نمبر 11 کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 3، آیت نمبر 11 میں جنگ بدر میں کیے گئے کتنے انعامات کا ذکر ہے۔ نمبر 4، پانی کے طاہر اور مطہر ہونے میں کیا فرق ہے، اور پانی سے متعلق فقہی احکام کیا ہیں۔ نمبر پانچ، آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والے ضمنی نکات کیا ہیں؟
پہلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی 11 نمبر آیت مبارکہ سے پہلے جو آیات چل رہی ہیں وہ ایک پس منظر بیان کر رہی ہیں، کس پس منظر میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا گیا، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کرتے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، مسلمان تو بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ بدل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، لقد نصرکم اللہ ببدر، واقعہ بدر میں اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی، وانتم اذلہ، تم تو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. تو یہاں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے سورہ انفال میں بھی کہ واقعہ بدر میں جب تم نے دیکھا کہ چاروں طرف سے دشمن جمع ہے اور مسلمانوں نے خود کو کمزور محسوس کیا، اللہ کی مدد طلب کی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے 1000 فرشتوں کو تمہاری طرف بھیجا، اور پھر یہ تعداد بڑھتی رہی، 3000 ہوئی، 5000 ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ فرشتے جو ہیں صرف آئے اور ڈھارس بنانے کے لیے آئے ہوں، بلکہ انہوں نے، کثیر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرشتوں نے میدان جہاد میں عملاً حصہ لیا. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تلوار نہیں نکال پاتا تھا، یا تلوار کا صرف اشارہ کرتا تھا اور کافر کی جو گردن ہے وہ تن سے جدا ہو جایا کرتی تھی. تو عملاً انہوں نے حصہ لیا، اور اللہ رب العزت نے اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. پھر فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں تمہارے لیے خوشخبری عطا کی ہے، لتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارے جو قلوب ہیں وہ مطمئن ہوں، یعنی مسلمانوں کو یقین آ جائے کہ ہم عددی اعتبار سے کم ہونے کے باوجود، ساز و سامان میں کمی کے باوجود، جو جانور تھے، سواریاں تھیں، اس کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کر سکتا ہے. تو فتح اللہ کی طرف سے ہے، نصرت اللہ کی طرف سے ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو اس بات کے ذریعے، اس اذعان کے ذریعے تمہارے جو قلوب ہیں وہ مطمئن ہو سکیں. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور بلا شبہ فتح جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے. اب اس کے بعد وہ آیت مبارکہ جو اصل ایک مرکزی آیت کے طور پر ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے، فرمایا، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ، مسلمان گئے تو میدان جنگ میں ہیں، لیکن ماجرا یہ ہے کہ ان پر غنودگی طاری ہے، اونگ آ رہی ہے. کیسا ماجرا ہے جناب؟ جنگ میں تو انسان بیدار ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اور موت کا خوف لاحق ہوتا ہے. یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غنودگی تم پر بھیج کر انعام کیا. تو اس کی تفصیل آیا چاہتی ہے، یغشیکم النعاس امنتا منہ، جب اللہ تعالیٰ نے اونگ کو تمہارے لیے امن کا سامان بنا دیا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر پانی نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک و صاف کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم، اور دور کر دے تم سے، رِجْزَ الشَّيْطَان، شیطان کی طرف سے آنے والی ناپاکی، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم، اور اللہ رب العزت تمہارے جو دل ہیں اس کی ڈھارس بندھا دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جما دے. اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جب تمہارے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف، میں تمہارے ساتھ ہوں، اے فرشتوں تمہارا یہ کام ہے، تم نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد شرک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کیا حکم دے رہا ہے کہ تم نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنا ہے. یعنی فرشتوں کو جو مدد کے لیے بھیجا گیا، مسلمانوں کی نصرت کے لیے بھیجا گیا تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں، کہ پاؤں نہ اکھڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کی۔ تو وسیلہ جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور جو اہل کفر ہیں میں ان کے دلوں میں رعب داخل کر دوں گا۔ مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی اس کے کئی عوامل تھے، یعنی عہد نبوی میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ ایک سبب یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا خوف اور دشمن کے دلوں میں مسلمانوں کا جو رعب ہے وہ ایسا داخل ہوتا کہ وہ لرز اٹھتے، کپ کپا اٹھتے، ان کا مورال ہی ڈاؤن ہو جایا کرتا، تو کیا جنگ کریں گے پھر۔ فرمایا گیا کہ میں ان کے دلوں میں رعب داخل کروں گا۔ جنگ بدر کے موقع پر کیا ہوا، اس کی ایک منظر کشی ہو رہی ہے کہ ان کی جو گردنیں ہیں وہ جدا کی جائیں، وَدْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، اور ہر جوڑ پر چوٹ لگائی جائے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بلا شبہ اللہ رب العزت کا دردناک عذاب اور سزا ہے اس کے لیے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، تو چکھو، یہ مزہ انہیں چکھنا پڑے گا۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور قیامت کا دن تو جہنم کا عذاب ان کے لیے مقدر کر دیا گیا۔ تو یہ تو ہم نے ان آیات مبارکہ کا اسلوب ملاحظہ کیا، تو وہی جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اسی واقعے کو لے کر گفتگو چل رہی ہے، کلام ہو رہا ہے۔ شان نزول کیا ہے آیت نمبر 11 کا؟ شان نزول یہ ہے کہ بدر کے تعلق سے مسلمان جب روانہ ہوئے ابو سفیان کے قافلے کی طرف، تو پتہ یہ چلا کہ اس قافلہ تو نکل گیا ہے، اور وہاں سے اہل مکہ، کفاران مکہ، ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، بہت تھوڑی تعداد تھی، کہیں 313 کا فگر آیا ہے اور کہیں اس سے بھی کم فگر کتابوں میں واقع ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کا سامنا دو لوگوں سے ہوا، ایک کا نام ابو رافع تھا، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اور دوسرے کا نام اسلم تھا، جو عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ان سے اہل مکہ کے حالات دریافت کیے کہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو پہنچ چکا ہے۔ پوچھا کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، کہا سب کے سب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مرد، بلکہ جو ان کے ساتھ چل سکا وہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیج دیا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ آج تو ان کا مقتل بدر کے میدان میں سجنا تھا، اور آج تو وہ جو سرداران قریش تھے جن کا انات، جن کا بغض، جن کا تکبر ایمان لانے میں ہمیشہ حائل ہوتا رہا، آج انہوں نے آ کر پچھاڑے کھا کر گرنا تھا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ قریش، یعنی مکے کے جو سرداران تھے، جگر سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا اس قافلے سے کچھ لوگ واپس بھی گئے، تو بتایا گیا کہ ہاں، کچھ لوگوں کو جب پتہ چلا تو 300 افراد کا ایک لشکر واپس بھی چلا گیا، پتہ چلا کہ ابو سفیان صحیح سلامت لوٹ چکا ہے تو واپس بھی چلے گئے۔ تو اب مسلمان بھی رواں دواں ہیں، وہاں سے اہل مکہ اور اہل قریش جو ہیں وہ بھی رواں دواں ہیں، اور دونوں کا ٹکراؤ آ کر ہوتا ہے بدر کے میدان میں۔ کفار پہلے سے پہنچ چکے تھے، اور جو کسی بھی جگہ پر جنگ میں پہلے پہنچتا ہے تو وہ دفاعی انداز سے بہتر حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹیلا ہو، کوئی پہاڑ ہو تو وہاں مورچہ بنا لیتا ہے، پانی ہو تو اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں نے کیا کہ انہوں نے ریگستانی علاقے کو چھوڑ کر ایک ایسا علاقہ کہ جہاں دلدلی مٹی نہیں تھی، ریت نہیں تھی، زمین ٹھوس تھی، ایسے علاقے کا انتخاب کیا۔ کنواں ایک موجود تھا، اس کنویں پہ قبضہ کر لیا اور بہتر دفاعی پوزیشن انہوں نے اپنا لی۔ اب جب مسلمان پہنچے تو مسلمان جس طرف پہنچے وہاں ریت ہی ریت، پاؤں رکھیں تو دھس جائیں، چلنا ہی مشکل ہو جائے۔ وہاں جب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ صورتحال عجیب و غریب یوں ہوئی کہ نہ تو اس میں چل سکتے تھے، اوپر سے اس تیاری کے ساتھ نہیں چلے تھے، اور ویسے بھی کوئی نزدیک تو نہیں ہے۔ بدر کا میدان 200 کلومیٹر مدینہ منورہ سے، تو 200 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی ایک دن کا میں تھوڑی طے ہوتا ہے، کم از کم 2 سے 3 دن لگتے ہیں اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ پانی بھی نہیں ہے، نمازوں کا وقت آ گیا۔ اچھا، کچھ صحابہ جب رات کو سوئے تو احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا۔ اب نمازوں کا معاملہ، یہ فکر الگ لاحق ہو رہی ہے۔ اس وقت تک آیت تیمم نازل نہیں ہوئی تھی۔ تیمم کا حکم تو جا کے آگے نازل ہوا ہے، بعض محدثین کے مطابق 4th جو سنہ ہجری ہے اس میں نازل ہوا، اور بعض نے 5th یا 6th بھی کہا ہے، ایک غزوے کے موقع پر نازل ہوا۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، تم تو اللہ کی راہ میں نکلے تھے، تم تو کہتے تھے ہم اہل حق ہیں، دشمن بہتر پوزیشن میں ہیں، انہیں پانی میسر ہیں، اب تم کیا کرو گے؟ کیسی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھو گے؟ تم تو اس جگہ پر چل تک نہیں سکتے، کرو گے کیا؟ یہ وسوسے حائل ہیں، پریشانی لاحق ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، پانی موجود نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ یغشیکم النعاس، اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ بھیجی، مطلب نیند کی سے کیفیت طاری ہو گئی، امانت منہ، اور یہ کیفیت امن کی کیفیت تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کے موقع پر اگر غنودگی طاری ہو، وہ تو خوف کا مرحلہ ہوتا ہے، مطلب کہ جان پر پڑی ہوتی ہے، نیند تو کوسوں دور چلی جاتی ہے، ایسے موقع پر اونگ کا آنا اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ ایک جو فکری پریشانی تھی وہ بدل کر ایک ریلیکس طبیعت ہو گئی اس اونگ آنے کی وجہ سے، اور ایک اطمینان ہو گیا۔ لیکن پریشانی ایک تو نہیں تھی، پریشانیاں تو بہت ساری تھیں۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ رب العزت نے بارش جاری فرما دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اپنا وضو بنا سکو، تاکہ جنہیں غسل کی حاجت تھی وہ غسل ادا کر سکیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو فقہی حکم ہے، حلال و حرام کا جو حکم ہے، وہ یہی وہ الفاظ ہیں، یہی وہ موقع ہے کہ جس کے لیے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا، کہ پانی کی حیثیت کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان جو تمہیں وسوسہ دلا رہا تھا کہ نمازوں کا کیا ہوگا، فکریں ڈال رہا تھا، پریشانیاں تھیں، ریت والی زمین تھی، بارش کی وجہ سے وضو کا بھی انتظام ہو گیا اور وہ ریت بھی جم گئی اور ریت ٹھوس ہو گئی، دوسری طرف دشمن جس علاقے میں تھا وہاں بارش کی وجہ سے چکنا پن آ گیا، پسلن ہو گئی، پاؤں تک وہ قائم نہیں رکھ سکتے تھے، منظر ہی بدل گیا۔ تو فرمایا شیطان جو وسوسہ ڈال رہا تھا وہ وسوسہ چلا گیا، وَلَيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہیں قلبی طور پر ڈھارس پہنچے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے جو پاؤں مٹی میں دھسے جا رہے تھے وہ پاؤں جو ہیں وہ اب نہ دھسیں، ٹھہرے رہیں، ثابت قدم رہو تم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کل 7 نعمتوں کا بیان کیا جو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کو نصیب ہوئیں، مطلب 7 تو وہ ہیں جو اس اسلوب میں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی نعمتیں تھیں، جیسے مال غنیمت، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ اور مال غنیمت تو ایک ایسی نعمت تھی کہ جو پچھلی قومیں ہوا کرتی تھیں، پچھلی قومیں اگر مال غنیمت حاصل کرتی ان پر حلال نہیں تھا، اس امت کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں 6 نعمتوں کا ذکر کیا اور پیچھے جو ذکر چل رہا ہے اس کو ملا کر 7۔ نمبر 1، فرشتوں کی غیبی مدد کا بھیجنا۔ نمبر 2، قتال کے وقت اونگ کا آنا۔ نمبر 3، بارش کا برسنا۔ نمبر 4، طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ہو جانا۔ نمبر 5، شیطانی وسوسے کا دور ہونا۔ نمبر 6، ڈھارس بندھوانا۔ نمبر 7، ان کے قدم ثابت فرما دینا۔ قدم ثابت کرنے کی 2 تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب اتنی ساری چیزیں آ گئیں تو اب وہ جو قدم ڈگمگانے کا احتمال تھا دور ہو گیا، یعنی ایک مورال کے اعتبار سے ثابت قدم ہو گئے۔ لیکن دیگر مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں اس کیفیت کا ذکر ہے کہ جب پاؤں دھسے جا رہے تھے، ریتیلی زمین تھی اور بارش کی وجہ سے زمین جم گئی، یہاں فزیکلی قدم کا جمنا مراد ہے، مورالی طور پر مورال کے اعتبار سے جمنا مراد نہیں ہے، اور یہ بات زیادہ واضح ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف، جو آج کا سب سے اہم موضوع ہے۔ پانی کا تذکرہ فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی برسایا۔ کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاکیزہ کر دے۔ پانی کے کئی اوصاف بیان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے 2 اوصاف کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ بعض جگہوں پر پانی کو طاہر فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ تھوڑا سا آواز سے، طاہر، یعنی پاک پانی۔ اور اس آیت مبارکہ میں پانی کا جو وصف بیان ہوا وہ صرف طاہر ہونا بیان نہیں ہوا، بلکہ یہ بیان ہوا کہ یہ پانی مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے۔ اب دونوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ پاک پانی وہ پانی ہوتا ہے جس سے آپ ظاہری نجاست دور کر سکتے ہیں، جیسے کوئی پیشاب لگ گیا، کوئی اور نجاست لگ گئی، تو کسی بھی پانی سے دھو لیں آپ تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ بلکہ ظاہری نجاست دور کرنے کے لیے پانی سے دھونا بھی شرط نہیں ہے۔ پیٹرول سے دھو لیں آپ، آپ کسی بھی لکوڈ چیز سے دھو لیں، بعض نجاستوں کو تو خرچ لینا کافی ہوتا ہے۔ تو ظاہری نجاست کے لیے پانی یا پانی سے ملتی جلتی چیزیں جو ازالہ نجاست کر دیں، نجاست کو یقینی طور پر زائل کر دیں، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یہ ہے ظاہری طور پر جو نجاستیں ہوتی ہیں اس کی تفصیل۔ نجاست کی 2 اقسام ہیں، لکوڈ ہوتی ہے، ٹھوس ہوتی ہیں۔ اس کو دھونے کے انداز، طریقے، کس طریقے سے چیزیں پاک ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر شیشہ ہے، ناپاک ہو گیا تو پونچھ دینا کافی ہے، پونچھ دیا، پانی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ نجاست کس طرح زائل ہوتی ہے یہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے اور پھر کسی وقت بیان ہوگا۔ تو پانی کا ایک وصف یہ ہے کہ پانی طاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 48، هو الذی ارسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی، وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں اپنی رحمت کے آگے مجدہ سناتی ہوئیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا جو طاہر ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں جس پانی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پانی کا وصف جو بیان ہو رہا ہے کہ ایک پانی وہ ہوتا ہے جو طاہر ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی پانی کی ایک قسم، اور ایک پانی وہ ہوتا ہے جو اس نجاست کو دور کرتا ہے جو نظر نہیں آتی۔ کسی کی ریح خارج ہو گئی اور وضو ٹوٹ گیا تو جسم پر تو کوئی آلودگی نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی گندگی نہیں لگتی جسم پر، لیکن حکمی طور پر، یعنی مانوی طور پر، اعضائے وضو پر ایک نجاست طاری ہو جاتی ہے جس کو فقہ کہتے ہیں کہ جی حدث طاری ہو گیا۔ تو جب بندہ وضو کرتا ہے تو وہ نجاست دور ہو جاتی ہے، ہمیں وہ نجاست نظر نہیں آتی، لیکن وضو کے ذریعے ان اعضاء میں ایک نور آتا ہے، اور وہ جو کیفیت تھی وہ زائل ہوتی ہے۔ تو جس پانی نے اس کیفیت کو زائل کیا اسے متطہر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی پر غسل فرض ہو گیا، مثال کے طور پر وہ جہاں گندگی لگی تھی اس کو دھو لیتا ہے، کسی نے پورا دھڑ دھو لیا لیکن غسل تو ادا نہیں ہوا نا، اب بھی حکمن ناپاک ہے، جنابت باقی ہے۔ یہ جنابت کیسے دور ہوگی؟ جب یہ غسل کرے گا، تین فرض ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، نرم حصے پر پورے کلی کرنا، گرگرا فرض نہیں ہے، روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا سنت ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، پانی بہ جائے، صرف چپڑ لینا کافی نہیں ہے، بہانا ضروری ہے۔ غسل ہو گیا تو جس پانی نے یہ کام کرنا ہے اس پانی کا متطہر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وضو اور غسل دودھ سے نہیں ہو سکتے، عرق شیریں سے نہیں ہو سکتے، عرق گلاب سے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے پانی ہی ہونا ضروری ہے، اور پانی بھی ایسا ہو جو متطہر ہو۔ فقہ نے لکھا کہ جی سات طرح کے پانی ہوتے ہیں، بارش کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، برف سے یا اولوں سے جو پنگلے، یہ پانی، چشمے کا پانی، یہ سات جو پانی ہیں یہ متطہر پانی ہیں، طاہر بھی ہیں متطہر بھی ہیں۔ اب کوئی پانی ایسا تھا، مثال کے طور پر قلیل پانی تھا، بالٹی بھری ہوئی تھی، ایک بے وضو آدمی نے ہاتھ ڈال دیا اس میں، اب جب ہاتھ باہر نکالا تو اب اس ہاتھ کو وضو میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کونے تک کونے سمیت دھل چکا تھا تو۔ تو اس قلیل پانی نے ہاتھ کی نجاست کو دور کیا ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتا، اب غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس کو غسل کی حاجت ہے، وضو کی حاجت ہے، پہلے وہ اپنے ہاتھ دھو لے، جتنے ہاتھ پانی میں جا سکتے ہیں وہ دھو لے، یا کونیوں سمیت دھو لے اگر وہ غسل اس کا ہے تو، اس سے اوپر ڈوب گیا ایشو نہیں ہے، اگر غسل نہیں ہے تو پھر تو کونیوں سے اوپر ڈوبنا بھی ایشو کرے گا، پھر وہ پانی میں ہاتھ ڈالے، ورنہ اس پانی سے غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ گھروں میں بعضوں کا ٹینک ہوتے ہیں، پانی نکال رہے ہیں اس سے جناب، کوئی تمیز ہی نہیں ہے، ہاتھ کی کیا کیفیت ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، تب بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستعمل پانی کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں نے مثالیں دیں یہ وہ مثالیں تھیں کہ اس سے مستعمل ہو گیا پانی۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام۔
کراچی میں جو میمن مسجد ہے بولٹانا مارکیٹ میں،
جی جی،
تو وہاں میں ایک تالاب بنا ہوا ہے، تو اس میں سب ہاتھ مار کے ہی وضو کرتے ہیں۔
مچھلیوں کا تالاب ہے؟
نہیں مچھلیوں کا نہیں ہے،
پھر
وضو کے لیے بنایا۔
اچھا وضو کے لیے ایک تالاب بنا ہوا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اگر پانی میں ہاتھ مار لیں تو وہ مستعمل ہو جاتے ہیں، تو اس سے
تو سارے ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ڈبو ڈبو کے وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ تشریف رکھیے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا، قلیل پانی۔ پانی کے دو قسمیں ہیں، قلیل پانی جو ہے وہ اگر ہے اور اس میں آپ نے بغیر دھلا ہاتھ ڈال دیا تو مستعمل ہو جائے گا، لیکن اگر پانی کثیر ہے، کثیر پانی کو فقہ کہتے ہیں دہ دردہ، جس کی جو پیمائش ہے وہ تقریباً 225 اسکوائر فٹ بیان کی گئی ہے، 225 اسکوائر فٹ کا اگر حوض ہے، تالاب ہے، تو اس میں اب یہ مستعمل پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں مسائل کے اندر، تو ان باریکیوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو ایک پانی وہ تھا کہ جس سے وضو ہونا ہے، اب قلیل پانی اگر مستعمل ہو گیا طاہر تو ہے لیکن وہ متطہر نہیں ہوگا، اس سے وضو نہیں ہو سکتا، اس سے غسل نہیں ہو سکتا۔ ایک پانی وہ بھی ہوتا ہے جس کو مکروہ کہتے ہیں، بلی کسی پانی کو جو ہے وہ منہ مار جائے، بلی پی جائے کسی پانی کو، تو یہ مکروہ ہوتا ہے، اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے، یعنی پینا وینے کے کام میں، پینے کے کام میں نہیں استعمال میں لانا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جی
یہ جو دادر دا آپ نے بتایا تو اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟
گہرائی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب اتنی گہرائی ہو، بس پانی کھڑا ہو اس کے اندر کافی ہے۔
ایم ایس سی پیٹرولیم فرام کراچی یونیورسٹی، کیا پیٹرول سے وضو ہو سکتا ہے؟
کیا بات ہے جناب، ویسے تو پیٹرولیم میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، تشریف رکھیے، وضو کے باب میں بڑی بحث کی ہے فقہ نے اس کی، پیٹرول سے تو وضو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پانی ضروری ہے، مائے مطلق، مطلق کا مطلب ہے کوئی قید نہ ہو،
آپ کہتے ہیں آب شیریں، آب گلاب، قید لگاتے ہیں نا، ایک کوئی قید نہ ہو، پانی ہونا ضروری ہے وضو کے لیے، غسل کے لیے، اور کسی لکوڈ سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ وضو کا میں یوں بھی تذکرہ کر رہا ہوں پیٹرولیم کے تعلق سے کہ وہ جو جیولوجی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ان لوگوں کو، تو اس میں زمین کی اقسام اور زمین کے کائنٹس پر بات ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے جب یہ بحث کی فتاوی رضویہ شریف میں کہ کس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، تو چونکہ تیمم صرف مٹی سے ہو سکتا ہے، تو پھر فرمایا یہ چیز بھی مٹی، یہ چیز بھی مٹی، یہ چیز بھی مٹی، یہ چیز بھی مٹی۔ تو اس فیلڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھنا چاہیے یہ رسالہ کہ ایک فقیہ نے، مطلب کہ کیمسٹ کے انداز میں، ایک ماہر کیمسٹ کے انداز میں اتنی ساری جو ہے وہ اقسام بیان کی ہیں اشیاء کی، اور جو آرگینک اور نان آرگینک کے پس منظر میں جو ڈبیٹ کی ہے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلا شبہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی پانی کی کہ پانی جو ہے ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، وہ اس سے وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، غسل فرض ہو جائے تو غسل ادا کر کے اس فریضے کو پورا کرتا ہے۔ تو پانی کی اقسام پر ہم نے بات کی، تو گھروں کے اندر بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، ایک تو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھا جاتا، کپڑے دھو رہے ہیں تو پتہ چلا ایک ناپاک چیز کو دھونے کے لیے کئی چیزیں مزید ناپاک کر دیں، کپڑے کیسے دھونے چاہیے، یہ آنا چاہیے مسلمانوں کو، یہ مسائل جب پتہ ہوں گے تو نمازیں درست ہوں گی، نمازیں ضائع ہونے سے بچیں گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے مطہر فرمایا ہے کہ یہ جو بندے کی ضرورت ہے وضو غسل، اس کے لیے اسے کافی ہونا قرار دیا ہے، کفایت کرتا ہے یہ اس کے لیے۔ کچھ اور ضمنی نکات پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ نواس پر کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا کہ اونگ آئی، اب اونگ جو آئی ہے تو اونگ کی کئی قسمیں، جیسا کہ بیان ہوا کہ مطالعے کے وقت، دینی مطالعے وقت اونگ آنا یہ نحست ہے، مطلب شیطان کی طرف سے ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، تو بندہ اس کو دور کرے۔ بعض مواقع پر اونگ کا آنا اچھی بات ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ذکر کی محفل میں گیا ہے یا کسی عالم دین کا بیان سن رہا ہے تو بڑی اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، جھونکے پہ جھونکے، جھونکے پہ جھونکے آ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی چونکہ رحمت کی جگہ پر آ گئے ہو اس لیے ایسا ہوا ہے، بھائی یہ اس لیے ایسا نہیں ہوا، اصل تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ واضح نصیحت سن کے بندہ اس کو کیچ کرے، اس ذہن میں قرار پکڑے، وہ چیز یاد رہے، تو اس لیے وہ نیند میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو اس کو دور کیا جائے، کئی طریقے ہوتے ہیں، کھڑا ہو جائے، وضو کر کے آ جائے، تو نیند کو بھگانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر یہی نیند خیر والی ہوتی ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں جس موقع پر تذکرہ ہوا یہ نیند خیر والی ہے۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ بعض اوقات ایک مسلمان، مطلب بہت سارے عوامل ہوتے ہیں مسلمان جس سے پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، دشواری میں آ جاتا ہے، ایک چیز احساس کمتری۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وسوسے آ جاتے ہیں، یا میں روٹین میں ہوتا ہوں، کام کاج کر رہا ہوتا ہوں، وسوسے آ جاتے ہیں، یا میں یہ کام کرنے لگتا ہوں تو وسوسے آ جاتے ہیں۔ بھائی وسوسے تو صحابہ کرام علیہ مرضوان کو آتے رہے ہیں، وسوسوں کے آنے پر پکڑ نہیں ہے، اس امت کو یہ خصوصیت دی گئی کہ وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے، ان وسوسوں کو قرار نہ دیا جائے، ذہن میں ٹھہرنے نہ دیا جائے، ان کو بھگا دیا جائے۔ وسوسے کیسے بھاگتے ہیں؟ دینی علم ہو، وسوسے کیسے بھاگتے ہیں؟ ایمان کامل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وسوسہ ایسا نہیں ہوتا، اس پر توجہ دی جائے اور اس کے پیچھے سوال قائم کیا جائے۔ منع کیا گیا حدیث میں کئی چیزوں کے بارے میں کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرو، یا اللہ کی ذات کے متعلق زیادہ نہ سوچا جائے۔ تو کچھ وسوسے ایسے ہوتے ہیں جہاں سوال کرنا بھی بندے کو نہیں چاہیے، بندہ آگے بڑھتا رہے۔ تو نقطہ یہ تھا کہ وسوسوں کے آنے سے بندہ احساس کمتری میں آ جاتا ہے، نہیں صرف وسوسے کا آنا احساس کمتری اس کی وجہ سے پیدا ہو جائے، یہ غلط بات ہے۔ وسوسے کو جھٹکا جائے، وسوسہ آنا ایک فطری چیز ہے، آ بھی جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو جھٹکنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ فرمایا گیا یربت علی قلوبکم، دلوں کی ڈھارس بندی رہے۔ صحابہ اکرام علی مرضوان کے اذہان میں مختلف خیالات آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈھارس بندھا رہا ہے، آیت نازل فرما رہا ہے، ان کے غم کو دور فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر کس قدر مہربان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مطلب ایک ہوتا ہے نا سکون بخشنا، کئی مواقع پر اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا گیا بنی اسرائیل کے تعلق سے فرمایا گیا اَيَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ ایک تابوت تمہارے پاس آئے گا جو اللہ کی طرف سے تمہارے دلوں کا قرار ہوگا، سکینہ ہوگا، اس میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں، فکر مند ہیں، دشمن آئے جاتے ہیں، حضور کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے، غمگین ہیں حضور کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ دشواری بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن بے قراروں کو قرار اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اس کی ذات سے قرار ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اضطراب دور ہوتا ہے، جو ذہنی انتشار ہے وہ دور ہوتا ہے، تو ذہنی قلبی فکری انتشار بندے کی زندگی میں آ جایا کرتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، نماز سے مدد مانگنی چاہیے، نماز سکون عطا کرتی ہے، درود پاک سکون عطا کرتا ہے، اذکار سکون عطا کرتے ہیں، نیک بندوں کی صحبت سکون عطا کرتی ہے۔ کہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں سکون کی تلاش میں، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی جوئے کے اڈے پر بیٹھا ہے، کوئی تاش میں مگن ہے، کوئی سمجھتا ہے جناب آؤٹنگ ہو جائے گی سکون ہو جائے گا۔ آؤٹنگ سے ایک وقتی سکون تو آتا ہے، دل ہی جب خالی پڑا ہوا ہے، ویران پڑا ہوا ہے، سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو یہ نقطہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ تو یہ چند نکات تھے جس پر ہم نے بات کی۔ ہمارے ساتھ ناظرین بھی ہیں اور کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، ایک آدھ سوال شامل ہوا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔
کسی کے ذہن میں اگر سوال ہو تو وہ مفتی صاحب سے کر سکتا ہے۔
سر اے سی کے پانی کا مسئلہ، اے سی کا پانی بیسکلی وہ 7 pH ہوتا ہے، اس میں ٹوٹل ڈیزالو سالوٹ TDS 0 لیول پہ ہوتا ہے، اسے ہم بیٹری میں یوز کرتے ہیں، تو کیا اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ پاسبلٹی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ واشنگ مشین میں پھر کپڑے دھونے کا جو مسئلہ ہے، چونکہ آپ نے جو مستعمل پانی ڈیفائن کیا ہے تو اس کی تو پھر بہت لمبی ڈسکرپشن ہے، تو واشنگ مشین میں اب ہم سب ایک ساتھ ہی کپڑے اور وہ قلیل پانی بھی ہے وہ جو آپ نے ڈیفائن کیا اس میں نہیں ہے، تو اس
میں اے سی کا جو پانی ہے، جی میں جواب دیتا ہوں، اے سی کا جو پانی ہے اصل میں یہ ہوا سے کشید ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، ہوا میں جو نمی ہے وہ جو نمی ہوا کی جب ہوا آتی ہے اس سرکل میں، گیس کے سرکل میں، تو وہ پانی نکالتی ہے۔ جیسا کہ آج کل نئی ٹیکنالوجی، آپ تو پٹرولیم کے بندے ہیں، جو ایل این جی گیس آ رہی ہے یہ لیکوڈ شیپ میں لائی جاتی ہے، ہے تو گیس لیکن اس گیس کو لیکوڈ بنایا جاتا ہے، اگر گیس میں آئے تو وہ نقل و حمل نہ ہو سکے، تھوڑی سی آئے گی، تو اس کو لیکوڈ بنا کے پھر اس کو لایا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو گیس بنایا جاتا ہے، تو مایا گیس بن جاتی ہے، گیس مایا بن جاتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو اصل تو یہ ہوا سے کشید ہوتی ہے، ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے، اس سے کشید ہو کر یہ پانی آتا ہے، تو یہ خالص پانی ہی ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا تھا مشین کا، دیکھیے پانی مستعمل اگر ہو جائے تو پاک ہی رہتا ہے، ہاں روحانی طور پر ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک کمی آ گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو وضو کرتا دیکھتے تو فرماتے یہ گناہ جھڑا، وہ گناہ جھڑا، فلاں گناہ جھڑا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جو منظر ہیں ان کی نگاہ میں نہ آیا کرے۔ اولیاء کی نگاہ تو نگاہ ہوتی ہے، تو وضو سے چونکہ حدث دور ہوتا ہے، حکمی ناپاکی دور ہوتی ہے، تو لیکن یہ پانی ناپاک نہیں ہے، نجاست مستعمل پانی سے دور کی جا سکتی ہے۔ باقی مشین کا مسئلہ الگ ہے، جیسی مشین ہے ویسا حکم ہوگا، طرح طرح کی مشینیں آ رہی ہیں، جو عام مشینیں جو آٹومیٹک نہیں ہیں اس میں تو ظاہر بات ہے مشین میں کپڑے کیسے پاک ہوں گے، بعض مشینیں نجاست کو زائل کر دیتی ہیں لیکن نجاست کی نمی باقی رہتی ہے، نجاست تو اس نے دور کر دی لیکن سارا پانی ناپاک ہو گیا تو ساری نمی اس کے اندر باقی ہے، تو ایسی مشین سے کپڑا نکال کے بہتے پانی میں پاک کر لیا جائے، کسی ٹب میں ڈالا جائے، بالٹی میں ڈالا جائے، ہاتھ بھی وہیں رکھے جائیں اور پانی بہہ جائے، تھوڑا سا ہلاتے رہیں تو بہہ جائے گا پانی، جب اپنے ساتھ وہ نمی بہا کر لے گیا جو اس میں تھی تو یہ پاک ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ ناپاک چیز کو پاک چیزوں کے ساتھ ڈالا ہی نہ جائے، چیزیں ناپاک ہیں ان کو الگ کر کے ناپاکی دور کر لی جائے، پاک کر لیا جائے تاکہ مشین میں پاک چیزیں ہی رہیں۔ آج کل جو آٹومیٹک مشین آئی ہے، آٹومیٹک مشین کے اندر کچھ مشینیں ایسی ہیں جس کچھ صورتیں ایسی ہیں کپڑا جس میں پاک ہو سکتا ہے، وہ پھر ڈیٹیل طلب ہے، فی الحال تو تفصیل اس کی بیان کریں گے تو 5-7 منٹ اسی میں چلے جائیں گے۔ جی
میرا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرتے وقت جو پانی ہوتا ہے اسے کسی ناپاک جگہ پہ بہایا جا سکتا ہے؟
اگر ناپاک جگہ جاتا ہے، نالی میں جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل جو ہے کراچی میں اور بلکہ پورے پاکستان میں بارش کا جیسے سیزن چل رہا ہے، تو نارملی جب ہم بائک پہ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی مطلب ایسی پیدل چل رہے ہوتے ہیں، تو چھینٹیں بہت زیادہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اب ان چھینٹوں کے بارے میں ہمیں کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ آیا یہ بارش ہی کا پانی ہے یا جو ہے نالے وغیرہ کا یا کوئی ایسا نجاست والا پانی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
پانی کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے، فقہ یہ نقطہ لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ پانی کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ ایک چیز اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ پاک۔ الیقین لا یزول بشکی، یقینی چیز یہ کہ پاک ہے۔ اب اس یقینی چیز کے سامنے ایک شک آ گیا، شک کی وجہ سے ناپاک نہیں قرار پائے گی، تو راستے کا جو کیچڑ ہے وہ پاک کہلاتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو کہ اس میں تو نجاست پڑی ہوئی ہے اور وہی مجھے لگی اٹھ کر۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ پانی بارش میں نالے بہ رہے ہوتے ہیں، نالے بہ رہے ہیں جناب، تو اگر تو ان نالوں میں بارش کے ٹائم پہ جو بہ رہے ہوتے ہیں نجاست کا اثر ظاہر ہے، یعنی اس کا رنگ چینج ہو گیا، نالے کا رنگ اس پہ غالب آ گیا، یا نجاست بہ ہی چلے جا رہی ہے اس کے ساتھ، تو وہ تو پھر ناپاک کہلائے گا۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو بہتا پانی اس کے الگ ہی احکام ہوتے ہیں، پھر بہتا پانی تو پاک ہوتا ہے۔
کیچڑ کے چھینٹے جو آ جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟
کیچڑ کے چھینٹوں کو بغیر ثبوت کے کہ یہ ناپاک ہیں ناپاک نہیں کہیں گے۔ جی
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے میں خون لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ جیسے کوئی زخم ہے، وضو بنا کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ اچانک سے اس میں خون نکلنے لگے اور وہ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اسے
دو مسئلے ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خون نکلنے سے وضو کب ٹوٹتا ہے۔ اگر وہ ابھرا ہے، صرف ایک اسپاٹ ظاہر ہوا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب وضو نہیں ٹوٹے گا تو وہ ناپاک بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بہہ گیا، سرک گیا، اب وضو بھی توڑ دیا اس نے اور ناپاک بھی ہے، تشریف رکھیے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے آج جانا کہ قرآن پاک کی آیات خاص پس منظر میں نازل ہوئیں، مختلف واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئیں، اور جہاں ان آیات مبارکہ میں ایک منظر کشی ہے ان حالات کی کہ جس کے پس منظر میں وہ نازل ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ فقہی احکام بھی اس پس منظر میں بیان ہو رہے ہیں۔ یعنی قرآن کے نزول کا انداز یہی تھا، جس طرح کی حاجت مسلمانوں کے پیش آتی اس انداز کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جاتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن پاک کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہم پر آسان فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے۔